بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك كما تمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلى
الله عليه وسلم
إن شاء الله بعون الله وبتوفيق پروردگار آج کی شب جمع سے جو ترتیب ہے ہماری جیسا کہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی اور اس سے پہلے جو شب جمعہ تھی اس میں سقیر نے آپ کو متوجہ کر دیا تھا کہ تین حصوں میں ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی اور جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں بعون اللہ اور وہ ہے نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبات اور مولا کائنات کے خطبات میں سے کون سا خطبہ پڑھا جائے جب اتنی زیادہ قیمتی چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے ہوں اور ہر ایک کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو واقعی انتخاب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس خطبے سے ابتدا کی جائے کس خطبے سے ابتدا نہ کی جائے ایک طرف خلقت کے بارے میں فرق مولا کے وہ ارشادات کے آج کی سائن جو ہے وہ بھی تنگ رہ جاتی ہے کہیں خلقت حیوانات کے بارے میں مولا کے وہ ارشادات کہیں پند و نصیحت کہیں اپنے صاف ہونے والے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں گفتگو تو چونکہ ہم مطیع مولا ہیں اور ہماری زندگی کا جو ہدف ہے وہ مولا کی اطاعت ہے لہذا اپنی فکر کوتا میں سمجھ لیجیے آپ اور اگلے ناظر کے ساتھ یہ میں نے سوچا کہ مولا کا خطبہ نمبر 95 یعنی 95 اس کو آج اس سے ابتدا کی جائے اس لیے کہ اس خطبے میں جو جنگ نہروان کے کچھ عرصے کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا ہے اپنے لشکر والوں سے کوفے والوں سے اور اس میں گویا مولا نے یہ لفظ کہنا اچھا تو نہیں ہے لیکن جو ہوتا ہے نا دل کے بولے نکالنا ایک شکایت کرنا واقع مولا ایک لشکر کسی فرما رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ میرا واقعہ کن لوگوں سے جن لوگوں کے ساتھ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں در حقیقت وہ کس قسم کے پوچھ لوگ ہیں کس قسم کے کھوکھلے افراد ہیں کردار کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی تو وہ خطبہ اس کی ورڈنگ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا البتہ ایک دو باتیں ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ جو کتاب نہج البلاغہ کی ترجمے کے طور پر میں نے ساتھ رکھی ہے وہ ہے قبلہ کعبہ خدا غریب احمد ہے مفتی جعفر حسین عاد اللہ مفرمہ یہ بہترین ترجمہ ان کا موجود ہے تو ریفرنس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ بعد میں گھر جا کے چیک کرنا چاہیں اور کتابوں میں بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن جس کو میں ریفرنس کے طور پر لے رہا ہوں وہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ اچھا اس ترجمے میں بھی جو بہت عمدہ ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری اتنی ہمت ہے نہ جسارت نہ کر سکتا ہوں کہ ہاں میں ترجمے کی اصلاح کر رہا ہوں بعض مقامات پر لیکن بعض مقامات پر میں نے دوسرے ترجموں میں جو عبارت دیکھی وہ مجھے مناسب لگی تو میں نے بعض جو ترجمے کے جملے ہیں ان کو ریورس کر دیا ہے ان بعض ترجموں سے کہ جو میں نے دوسری کتابوں کے اندر پڑھا. تو یہ تھوڑے بہت آپ کو ڈفرینسز شاید نظر آئیں جب آپ چیک کرنے جائیں کہ خدا بندے آدم آپ کو توفیق دے کے واقعہ نہ جا کے اس کو دیکھیں کہ ایک مطلب ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ کس حد تک صحیح تھا. ایک بات یہ کرنی ہے اور بس اس سے زیادہ باتیں کروں گا تو پھر میرا ٹائم چونکہ اس کے بعد مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں جو آپ کا بور ترین ٹاپک ہے, تو لہٰذا اسی کی بوریت کو دور کرنے کے لیے میں نے نحو البلاغہ کو پہلے رکھا. مولانا کائنات فرماتے ہیں, اب میں پڑھتا جا رہا ہوں اور اس کو مجلس کے انداز میں نہ سنیے گا, اسی انداز میں سنیے گا کہ ایک آدمی کس طریقے سے نریٹ کر رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کو سننا ہے. ناری کے بغیر, قائد معذرت کے ساتھ, تلوار کے بغیر, تو ابتدائی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کا. مولانا جی آپ فرماتے ہیں, اگر اللہ نے ظالم کو مبدل دے رکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل چکا. اللہ اس کی کمین گاہ میں موجود ہے اور اس آدمی کا یعنی اس ظالم کا گلا اللہ کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے کہ جب چاہے اسے اس انداز میں دبا دے کہ آدھے ذہن بھی وہ نکل نہ سکے, اپنا خود بھی جو ہے وہ پی نہ سکے. کس طرح دبا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ قوم یعنی پہلے شام تم پر یعنی کوفیوں پر غالب آ کر رہے ہیں, ان کو پتا نہیں دے, اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائل ہے یعنی تم سے زیادہ ہے, بلکہ اس لیے اب دیکھیے بہت اہم نقطے ہیں, کیوں کوفے والوں پر شامی باوجود اس کے کہ وہ باطل بھرے ہیں پتہ یاد ہو رہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لگتے ہیں. ساتھی سے مراد یہاں پر امیر شام, اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو. ان کا امیر باطل پر ہے لیکن اس کی اطاعت میں کتنی تیزی کرتے ہیں, اور تمہارا امیر جو علی ہے جو حق پر ہے تم اس کی اطاعت میں کتنی سستی کرتے ہو. اور پھر رعایا اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی, اور میں اپنی رعایا کے ظلم سے ڈرتا ہوں. میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے, میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک بات بھی نہیں سنی, میں نے تمہیں سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کی. کیا تم موجود ہوتے, بہت اہم جملہ ہے, کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو, غلام ہوتے ہوئے بھی خود کو ارباب اور مالک سمجھتے ہو. میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم ان سے بھڑکتے رہتے ہو, تمہیں بلند پایا نصیحتیں کرتا ہوں اور تم پراکندہ ہو جاتے ہو. میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح کے دم بدر ہو جاتے ہو. دیکھیے کیا مولا پہ گزر رہی ہے, اولاد سبا, سبا ایک عربی شخص تھا اور یہ اولاد سبا کی طرح بکھر جانا یہ عربی ضرب المثل اس لیے بن گیا کہ یہ جو سبا تھا اس کی 10 اولادیں تھیں, کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اس کی اولادیں بکھر گئی اور اس طریقے سے یہ لوگ بکھرے کہ دوبارہ یہ لوگ جمع نہیں ہو سکے. تو جب کوئی خاندان بکھر جاتا ہے, کچھ افراد بکھر جائیں, جدھر بدھر ہو جائیں, تو کہا جاتا ہے عرب نے کہ وہ پہلے سبا کی طرح یا اولاد سبا کی طرح وہ بکھر گئے, اپنی نشیب گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو. صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کے ویسے کمان کی پٹ کی طرح ٹیڑھے ہو جاتے ہو. کوئی تمہیں سیدھا نہیں کر سکتا اور نہ تم میں اتنی قابلیت ہے کہ خود سیدھے ہو جاؤ. اے وہ لوگ, اب یہاں پر کوفیوں کی تین خرابیاں بیان کرنے والا ہوں. اے وہ لوگ, پہلی بار, جن کے جسم تو حاضر ہیں اور اپنے غائب ہیں, اور خواہشیں دوسری خواہشیں جدا جدا, یعنی کیا مطلب خواہشیں جدا جدا ہے, اس سے مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان اتحاد ہی نہیں ہے. اس لیے اگر خواہش ایک ہو تو انسان جو ہے وہ یونٹی آ جاتی ہے. خواہشیں جدا ہیں, ایمز جدا ہیں, ٹارگیٹ جدا ہیں, لہٰذا تمہارے اندر اتحاد ہی نہیں.
ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی مولائے کائنات. تمہارا حاکم یعنی مولائے کائنات اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں سزاوار ترین آدمی کی جس کی اطاعت کی جائے وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور بدترین آدمی کی جس کی اطاعت کی جائے وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی کرتا ہے. اور مولا کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہے، مولا کی نافرمانی ہو رہی اور اہل شام کی اطاعت کی جا رہی ہے. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں، اب دیکھیے کہ وہ جملہ ہے کہ جو مولا کائنات کے غم کو بیان کر رہا ہے، کس حد تک مولا یہ لفظ اگر کہیے نا امید ہو چکے ہیں ان پوریوں سے. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، ایک شامی مجھے دے دے، 10 کو بھی لے دے. جس طرح کیوں کہا مولا نے ریٹ جو کرنسی کا تھا وہ لے، مولا فرماتے ہیں جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے، یعنی ایک درہم اس زمانے میں دینار کا 1/10 تھا. تمہارا یہ فرمایا تمہاری مثال شامیوں کے مقابلے میں ایسی جیسے درہموں کی مثال دینار کے مقابلے میں، زیادہ ایک وہاں کا مل جائے 10 میرے لے لی جائیں مجھے منظور. اے اہل کوفہ میں تمہاری 3 باتوں کے ہونے اور 2 باتوں کے نہ ہونے میں گزرے جاتا ہوں. 3 باتیں تمہارے اندر ہیں اور 2 باتیں تمہارے اندر نہیں. پہلے تو یہ 3 باتیں، پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو اور بولنے چالنے کے باوجود بھوکے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہو، اور یہ 2 باتیں نہیں. پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جوان مرد ہو اور نہ قابل اعتماد بھائی، تمہارے ہاتھوں پر مٹی پڑ. یہ کسی کی توبیخ جب کی جاتی ہے تو عربی میں اس طرح سے کہا جاتا ہے تمہارے ہاتھوں پر مٹی پڑ. اور پھر تشویش ان کوفیوں کی، کس سے؟ اے ان اونٹوں کی 4 ڈھال والو کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو وہ دوسری طرف سے بگڑ جاتے ہیں. یہ مولا نے مثال دی ہے اس لیے کہ دیکھیے 2 پرابلم ہے کوفیوں کے ساتھ، ایک طرف جاہل ہے، دوسری طرف آرگنائز نہیں. مولا نے ان کی تشبیہ ان اونٹوں سے دیے، ان حیوانوں سے دیے کہ جو جاہل ہیں، حیوانات جاہل ہوتے ہیں. اور پرابلم ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ جب اونٹوں کا کاروان کھو جاتا ہے، جو ان کا چرواہا ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا، تو اونٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ صرف کاروان کی بات پر سنتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں. وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے، ایک بلکہ گانا گاتا ہے عربی اللہ، اور سارے اونٹ آ جاتے ہیں. اگر وہ کاروان نہیں ہے، چرواہا نہیں ہے، تو پھر جتنا مرضی آپ زور لگا لیجیے، جو مولانا نے فرمایا ایک طرف سے ان کو جمع کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے بگڑ جاتے ہیں. فرماتے کوفی تمہارا تعلق، تمہارا معاملہ ہے صحیح، تو ان اونٹوں کی مانند ہو کہ جن کا کاروان جو ہے وہ موجود نہیں ہے، چاہے تم جاہل بھی ہو اور تمہیں جمع کیا جائے تو دوسری طرف سے جو بگڑ جاتے ہو. پھر فرمایا خدا کی قسم جیسا کہ میرے تمہارے متعلق خیال ہے، گویا یہ منظر میرے سامنے ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے، گھمسان کا رنگ پڑ جائے اور میدان کارگار درگرم ہو جائے، تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے پر علیحدہ ہو جاؤ گے. اب مثال دی ہے مولا نے، کہ خود مولا نے مثال دی ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن واقعی مثال ایسی ہے کہ میں ممبر سے پڑھنے لگا. اگر کسی کو اس مثال کے بارے میں سننا ہے، سمجھنا ہے، میں بات سے ممبر کے بعد یعنی مسجد کے بعد آپ کو بیان کر دوں گا، ممبر سے اس مثال کو میں نہیں کر سکتا. تو امام نے فرمایا اس شرمناک طریقے سے جب جنگ ہوگی، شدید جنگ ہوگی، تو میرا ساتھ چھوڑ دو گے، مجھے پتا ہے، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں، جسے میں باطل کے راستوں میں سے ایک جملہ دیکھیے، جسے میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں، یعنی جو میرا کام ہے وہ میں انجام دیتا ہوں، میرے کام میں کوئی کمی نہیں. اور اپنے نبی کے تم اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ یہ دیکھیں مولا گویا حکمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں معصومین کہ اہل بیت ایسے افراد کے بارے میں مولا کا یہ گارنٹیڈ کہنا کہ وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کریں گے، کبھی راہ حق سے نہیں ہٹائیں گے، بیان کر رہا ہے کہ وہ معصوم ہستیاں ہیں، اگر وہ کہیں ٹھہرے تو تم بھی ٹھہر جاؤ۔ دیکھیے ساری باتیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کوفے والے آسمان کو کرنے والی تو مخلوق نہیں تھی، ہمارے جیسے گوشت پوش کے انسان مولا کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ مولا نے جو باتیں بیان کی یقیناً ان میں سے بہت ساری باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن اگر تھوڑی بہت کی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں کو ایک مرتبہ ریکٹیفائی کرے اپنے اصلاح کرے۔ امام فرماتے ہیں اگر وہ یعنی اہل بیت کہیں ٹھہر جائیں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اگر وہ اٹھے تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ اب یہ جملہ تو آپ سنتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، تم ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیے جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل بیت سے آگے نہ بڑھو، اہل بیت سے پیچھے نہ رہو۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ انسان صحیح یہ فکر کرے کہ بھائی آپ نے امام حسن جنگ کیوں نہیں کر رہے، یہ صلح کیوں کر دی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اہل بیت سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ امام حسین کو کیا ہو گیا؟ ارے تین بچوں کے ساتھ کربلا کی جانے چاہ رہے ہیں، امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے انسان بیٹھ جائے، یہ اہل بیت سے پیچھے ہٹ جانا۔ دونوں صورتوں میں اہل بیت سے آگے بڑھ جائے، یعنی اپنے آپ کو ان سے زیادہ ایکشن اور زیادہ فعال شو کرے کہ اہل بیت اگر یاد نہیں کر رہے تلوار اٹھا رہے میں تلوار اٹھاؤں گا، نہیں اہل بیت اگر نہیں قیام کر رہے تو میں بھی ضرورت نہیں، اور اگر اہل بیت قیام کر رہے تلوار چلا رہے تمہیں جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں ان کے ساتھ چلنا ہے ورنہ پھر ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہے مطلب اہل بیت کے ساتھ رہنے کا، آگے نکل جانے کا اور پیچھے رہ جانے کا۔ یہ گویا جو چار پانچ جملے مولا نے فرمائے ہیں حدیث ثقلین کے مزاج کو بیان کر رہے ہیں، کہ جس طرح رسول خدا نے حدیث ثقلین میں فرمایا تھا یا حدیث ثقیلہ مطلب اہل بیت کا مطلب ثقیلت نوح من رقب علیہ تو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہ غرق بعدہ اور جس سے تخلف کرے گا اس پر سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک جملہ فقط حدیث ثقیلہ نوح کے اعتبار سے کہہ دوں، بہت سارے جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ وہ یہ دیکھیے کہ کٹیے نجات جو نوح کی ہے، جو ثقیلہ نجات ہے جس سے تشبیہ رسول خدا نے کی کہ میرے اہل بیت کی ہے، سکینے کی معنی ہے طوفان نوح کے موقع پر صرف ایک چیز تھی جو بچا رہی تھی، نجات کا ذریعہ صرف ایک تھی اور وہ تھی کٹی نجات اور وہ تھی سکینہ نوح۔ لہذا رسول کے بعد بھی ایک ہی ذریعہ ہے نجات کا اور وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ دیکھیے مولا کائنات اب اصحاب رسول کے بارے میں بیان کریں گے، لیکن اس جملے پر ذہن غور کیجیے گا کہ مولا نے فرمایا خاص خاص اصحاب، نہیں کہا کہ میں نے تمام اصحاب کو دیکھا تو یہ مجھے نظر آیا، یعنی خاص خاص اصحاب۔ اب اس کی تفصیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ توبہ کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان خاص خاص اصحاب میں کون نہیں ہے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ اب وہ اوصاف بیان کرتے ہیں خاص خاص اوصاف کی، مثلا اس میں سلمان ہے، مثلا اس میں جبار ہے، مثلا اس میں ابو ذر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے وہ اصحاب خاص، کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور چہرے پر خاص پڑی ہوئی ہوتی تھی، یعنی شدت فقر میں وہ صبح کرتے، اس کے باوجود بھی ان کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں آتی۔ جبکہ رات کو وہ سجود اور قیام میں کاٹ چکے ہوتے، اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے اور کبھی رخسار، یعنی جب پیشانی رکھتے رکھتے تھک جاتے تو ایک مرتبہ پلٹتے تھے اور اس کے بعد وہ سار سڑ لیتے اور پھر سیدھا رفتار اگر تھک جاتے تھے تو الٹا رفتار. تو یہی کیفیت جو دین اٹھاتے بابا صاحب کی باقی رہتی ہے. اور حجر کیا کیوں ایسا کرتے ہیں, کیوں ان کی کیفیت تھی عبادتوں کی سانس رب کے احساس سے شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ مولا حضرت بیان کر رہے ہیں. اس لیے حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے, قیامت سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں. ایک آدمی گرم جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو تو وہ آرام اور سکون سے نہیں ہوتا, وہ بے چین رہتا ہے. تو وہ عبادتوں میں بے چین رہتے تھے, کبھی نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی خیرات کر رہے ہیں, کبھی خدا کے سامنے رو رہے ہیں, کسی آرام کسی کہنا چاہیے کروٹ ان کو آرام نصیب نہیں ہوتا تھا کہ یہ نصیب کہ ہوشا نصیب. اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان بکری کے گھٹنوں ایسے گٹے پڑے ہوتے تھے, جبکہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں, روتے تھے, یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی. وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں, سزا کے خوف اور ثواب کی امید. یعنی اب میں ان کو ختم کر رہا ہوں, یعنی یہ خوبے والوں تمہارے اس ذوق کردار کی جو تمہارا ٹھیک کیریکٹر ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارا جو خدا سے رابطہ ہے وہ بہت ضعیف ہو چکا ہے. تو خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لو, تمہارا کیریکٹر خود بخود درست ہو جائے گا. ایک مرتبہ درست پڑھ دیں محمد والے محمد کے بعد ہمارا جو طریقہ تھا, جو طریقہ ہے انشاءاللہ جو آئندہ بھی رہے گا بعون اللہ, وہ ہے کہ مسائل کا بیان. اور مسائل میں بھی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, جو ہمارا ہدف ہے, وہ خاص خاص اہم اور پریکٹیکل مسائل کو بیان کرنا. لہذا بہت ساری اصطلاحات کو میں بیان نہیں کروں گا, بہت سارے جو جملے سینٹینسز ہیں, بہت سارے ایون مسائل جو ہیں ان کو میں اسکپ کر جاؤں گا. اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈیپ میں مسائل بیان کیے جائیں, تو میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا الا یہ کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو, والا میں بہت سادے انداز میں کوشش کروں گا کہ مسائل کو بیان کروں. جو اگلا انداز اور زبان جو ہوگی, جو الفاظ ہوں گے, شاید وہ توضیح والے بھی نہ ہوں. اور چونکہ بہرحال سارے مسائل کا دار و مدار جو ہے وہ چونکہ تقلید پر آ کر ٹھہرتا, اس لیے کہ اگر تقلید درست نہیں ہے تو آپ کے مسائل کے لیے بہت سارے پرابلم, بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. لہذا میں ترتیب بات رہتے ہوئے بھی کوشش کروں گا کہ پہلے تقلید ہی کے مسائل کو بیان کروں. میری گزارش ہوگی کہ درمیان میں آپس میں گفتگو نہ کریں, اگر گفتگو کرنی ہے تو برائے مہربانی باہر جا کے گفتگو کیجیے, میرے سامنے بیٹھ کر آپس میں نہ ہنسیے, نہ مسکرائیے, نہ گفتگو کیجیے. ایک گروپ پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تقلید کے اعتبار سے اہم ترین بات, سب سے آسان چیز تقلید یہ, ڈیفینیشن یہ کہ جو آدمی جو کہے آپ اس کو مانو بغیر کسی دلیل کے, اسے کہا جاتا ہے تقلید. کوئی یورپ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے, کوئی کسی گانے والے کی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے, کوئی کسی فلمی ستارے کی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے, اور کوئی خوش قسمت جو ہے وہ مشکل کی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے. تو بغیر دلیل کے کسی بات کا اس نے کہا, آپ نے سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, اسے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کی تقلید میں آ پاتا ہے. ایک بات جو غلط انداز میں مشہور ہے بھائی, لیکن غلط انداز میں مشہور کہ تقلید جو ہے وہ اصول دین میں نہیں کی جاتی. اصول دین توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت, ان کے اندر تقلید نہیں, حضور دین میں تقلید نہیں. لیکن اس کو امپلیمنٹ میں غلط انداز میں کر دیا جاتا ہے کہ پھر گویا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور دین میں مشکل کی بات نہیں سنیں گے. کوئی حضور دین کا بھائی عقائد کے مسئلے تو پیش آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، علم آئمہ کے بارے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس وقت کے بارے میں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو چونکہ اصول دین میں تکلیف نہیں ہے لہٰذا موسی کی بات مانیں گے، باورچی کی بات مانیں گے، مجتہد سے نہیں پوچھیں گے، اسی لیے غلط کانسیپٹ اس طرح سے بیٹھ گئے ہیں کہ اصول دین میں تکلیف نہیں ہے. تکلیف نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہو، تکلیف نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے بات نہیں ہوگی کہ مجتہد کہے کہ عقائد میں ایسا ہے اور آپ نے بغیر کریم سے سن لی بات کہا کہ بالکل صحیح سر آپ کو نہیں نہیں ہوگا. یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات مانے، مگر اصول دین کا مسئلہ آ جائے تو بیسٹ اتھارٹی سوائے مستحد کے اور کون ہو سکتی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصول دین میں بھی آپ کو بہرحال مستحد ہی سے رجوع کرنا، لیکن اس رجوع کرنے کا انداز تکلیف سے مختلف ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں، آپ کسی اور مستحد کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جس مستحد کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ بات زیادہ اچھی ہے تو اس کی بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اب چونکہ ہم شیعہ ہیں، آل محمد کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ہاں اگر کوئی سوچ کے بیٹھ جائے کہ مجھے آل محمد کے احکامات پر عمل نہیں کرنا تو اسے تکلیف لے جائے، میرے کو کسی پریشانی کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر آل محمد کے احکامات پر عمل کرنا ہے تو اب اس کے دو تین طریقے ہیں نا، یا تو یہ کہ انسان اتنی احتیاط کر لے کہ اسے اطمینان ہو جائے کہ جو بھی شرعی مسئلہ اس وقت چھٹے امام نے بیان کیا تھا اس پر میں نے عمل کر لیا، عالمی طور پر بھائی آپ رہے اور آپ کے پاس وہ ہیڈل کمپاس نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ تبلا کس طرح، میں بھی تکلیف کی بات نہیں کر رہا ورنہ مسائل سے مختلف. اب کیا ہوگا یہاں پر؟ اس طرح سے عمل کریں کہ چھٹے امام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ کو چار سمتوں پر نماز پڑھنی پڑے، چار مرتبہ زور پڑھنی پڑے گی، چار مرتبہ اثر پڑھنی پڑے گی، اس طرح سے دو چار دن اگر احتیاط کرنا پڑی تو آپ ٹھکانے آ جائیں گے، کرنے کو کوئی منع نہیں کرتا. وضو میں بھی کہیں کبھی چلے گا، خون سے تو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی، نکالے کتنا نکالے، اچھا ایسا نکال دیا شاید اس پر بھی واجب ہو شاید اس پر بھی واجب ہو، تو یا تو یہ کرنا ہوگا نہیں ہونا تکلیف کرنی احتیاط کرنا کسی سے بیسٹ ہے. لیکن چونکہ احتیاط پریکٹیکل نہیں ہے، ہر مسئلے میں چاہے بار مسالوں میں پریکٹیکل ہو، اس لیے یہ بھی آپ رکھنے چاہیے بونس مسئلہ کہ اگر آپ کہیں ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو فوراً مسئلے کا حل نہیں مل رہا، اچھا یہ میں نے جملہ غلط کہہ دیا، آج کل کے اعتبار سے جہاں موبائل کے اندر جو ہے کرنسی ریٹ کا معلوم ہو جاتے ہیں، یہ کہنا سر عجیب سا لگتا ہے کہ مسئلے کا حل نہیں مل رہا. چلیے سب لوگ آئیڈیا کنڈیشن نہیں مل رہا، تو پھر جہاں پر بھی ایک چیز آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ایون مسئلہ اس کا حل نہ بھی مل رہا ہو یا مل رہا ہو، چھوڑ دیجیے آپ احتیاط ہمیشہ کر سکتے ہیں، ہمیشہ احتیاط کی جا سکتی ہے، چھوڑ دیجیے. تو احتیاط ہمیشہ نہیں کی جا سکتی، یعنی مانو میں کہ پریکٹیکل نہیں ہو والی احتیاط کہ ہر مسئلے میں آپ احتیاط کر رہے ہیں، یہ والی احتیاط مشکل ہے. تو دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں چھوڑ دیجیے بزنس، اور سب کچھ چھوڑ جھاڑ کے پہنچ جائیے حوضہ علمیہ نجف میں یا حوضہ علمیہ قم میں، تعلیمات شروع کر دیں اور 15-20 سال کے بعد 4-5 سال میں مستحق بنتا ہے، اتنا رکھیے گا وہ مدعا ہوتا ہے، وہ حوضے کے اندر جو ہے تہلکا بن جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے 5 سال کے اندر مثلا مستحق بن گیا، آیت اللہ بن جائے گا، اور ایک اندر ایک شور بچ جاتا ہے کہ بھائی وہ پتا لبنان میں صاحب ہے 5 سال کے اندر مطلب وہ مستحد آیت اللہ بن جائے گا، پر ہمارے تو کتنے آیت اللہ بن جاتے ہیں، 1 سال کے اندر آیت اللہ بن گئے، 2 سال کے اندر آیت اللہ بن گئے، علامہ کا تو کوئی حساب ہی نہیں. حالانکہ علامہ کی جو ویلیو اسٹیٹس ہے وہ آیت اللہ سے کہیں جاتا ہے علامہ ہے ہی، لیکن ہے چھوڑ دیجیے آپ میرا موضوع یہ نہیں. تو احتیاط کی مشکل مستحد نہیں بن سکتے، تو تیسرا طریقہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے کہ آپ جنہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں کم سے کم ان کی بات مانیں، جس طرح ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں، ارے بھائی جس طرح موسی کی بات مان لیتے ہیں، جس طرح سے حجام کی بات مان لیتے ہیں کہ سر کس طرح پیدا ہوتا ہے چاند رات میں، اس لیے کہ اگر ذرا ادھر ادھر کر دیا تو بتائے کام کٹ جائے گا، یا تو حجام کہہ رہا ہے اسٹریٹ تو آپ اسٹریٹ تکلیف کر رہے ہیں، تو ہے چھوڑ دی آج اس قسم کے نقطے بیان نہیں کر رہے. اب تکلیف جو کرنی ہے وہ مستحق کی کرنی ہے، لیکن ہر مستحق کی نہیں. خلاصہ کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں صرف اس مستحق کی تکلیف کی جائے گی کہ جو مستحد عالم ہو، یعنی جتنے مستحدین، ان تمام مستحدین میں سپر لے کے سب سے زیادہ علم رکھنے والا. سیدھی بات ہے، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، 6-7-8-9-10 ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ کھاؤ، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ کھاؤ، وہ کہہ رہے یہ بیماری ہو گئی، وہ کہہ رہے وہ بیماری ہو گئی، تو خود بتائیے آپ کس کی بات پر بن رہے ہیں. تو سب سے زیادہ لرنڈ ہوگا جو ان کا اس ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑی اتھارٹی ہوگا. کتنا پتا کریں گے آپ، کس طرح کریں گے، کوئی پتھر پتھر دیکھیں دیوار جا کے کبا کھائے کھائے کرے گا، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا فلاں ڈاکٹر بڑا. ظاہر بات ہے جو اس شعبے کے تعلق کرتے ہیں، جو افراد ہاسپٹل وغیرہ میں ڈاکٹر وغیرہ تھے، ان کی رفت و آمد رہتی تو تقریباً ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں. یعنی پاکستان ہندوستان میں تو ڈائریکٹ جا کے وہ ڈسپنسریز وغیرہ بھی کھول لیں، ڈاکٹر کا کام بھی کر لیں، چاہے یہاں کا کمپاؤنڈر. تو اس سب میں لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں تو بتائیے کون ڈاکٹر صاحب اچھے، پھر وہ 6-7 آدمی جب بتا دیتے اور آپ کو اطمینان آ جاتا تو آپ کہتے ہیں نا بھائی ہاں وہ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑے ہیں، ان کے ڈائگنوز کو میں مانتا ہوں. بس سیم یہی سچویشن تکلیف کے اندر ہے کہ تکلیف میں بھی چونکہ مسائل جو ہے وہ مختلف. اب یہ پورا ایک بڑا چیپٹر ہے جسے مجھے نہیں کھولنا، اس لیے کہ میں 2-3 مرتبہ اس چیپٹر کو کھول چکا ہوں کہ مراجے میں اور مستحدین میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں. مجھے سے بیان نہیں کرنا، کبھی موقع ملا ان شاء اللہ دوبارہ بیان کروں گا، لیکن فی الحال اسے بیان نہیں کروں. تو چونکہ اختلاف در فتویٰ ہے مستحدین کے درمیان، ڈائگنوسس مختلف ہے، تو یہاں پر بھی آپ کیا کریں گے؟ ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے سپرلیٹیو کی، اور سپرلیٹیو کی کون، اسے کہا جاتا ہے عالم. تو اس طرح عالم کی تکلیف، لیکن پتا کس طرح چلے، استخارے کے ذریعے، اس وجہ سے کہ وہ نجب کے پڑھنے والے، اس وجہ سے کہ ان کی داڑھی بہت لمبی ہے، اس وجہ سے ان کے چہرے پر بڑا نور چمکتا ہے، نہیں یہ کوئی معیار نہیں. اس وجہ سے کہ مطلب وہ پالیٹکس میں بہت زیادہ واقف ہے، یہ کوئی معیار نہیں. بہت سے لوگ یہ معیار بناتے بھی ہیں، جن کے لیے یہ معیار بناتے ہیں ان کی توجہ مسائل میں کا کوئی کرائیٹیریا نہیں لکھا ہو. تو معیار کیا ہے؟ معیار وہی ہے جو ڈاکٹر کے لیے آپ نے بنایا، کہ وہ لوگ جو رب کو آمد رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کون ڈاکٹر کس طرح کے ڈاکٹر، جہاں پر بھی اس قسم کے افراد سے آپ کو پوچھنا ہو، بعض وہ کمپاؤنڈر قسم کے لوگ، وہ نیم ڈاکٹر قسم کے لوگ، اور یہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ حوضہ علمیہ کے وہ علماء کہ جو تقریباً اجتہاد کے قریب پہنچ چکے ہیں، ابھی مستحد نہیں بنے. بعض کو کہتے ہیں مستحد بن چکے ہیں، نہیں، اہل عمر وہ ایکسپرٹ کہ جو جانتے ہیں کہ کون مستحد اس وقت جو ہے ٹاپ پر ہے اور کون مستحد ہے، وہ اس کے بعد ان کی بات پر عمل کر کے آپ تکلیف کر سکتے ہیں. لیکن مجھے پتا یہ بات اتنی پریکٹیکل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ کنٹینیوشن میں اگلے ہفتے میں بیان کروں گا کہ سب سے پریکٹیکل طریقہ جو ہے آپ کے لیے وہ کون سا ہے، جس کے ذریعے سے آپ صحیح مستحد عالم کی تکلیف کر سکتے ہیں. گرو پڑھتے محمد والے محمد جس آئے مبارکہ کو سرنامہ کلام بنانے کا کام حاصل کیا، ابتدا میں جو مبین موجود تھے انہوں نے اس آیت کو سماعت فرمایا، اور جو مبین موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی اور رب سے گفتگو کے لیے بھی میں تو آیت کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے سورہ مبارکہ روم کی 21 آیت، یعنی آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ کہ خدا نے تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارے ہمسر یا تمہاری ہمسر پیدا کی، خلق کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودہ ورحمہ، اور خدا نے تم دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، مودت اور رحمت قرار دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس چیز میں کہ خدا نے تمہارے جوڑے بنائے، اس چیز میں کہ خدا نے اس حمزہ کو تمہارے لیے مامن اور جائے امن قرار دیا، جائے سکون اور مسکن قرار دیا، اور اس بات میں کہ تم دونوں کے درمیان کہ کبھی تم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، مبذت ڈال دی، رحمت ڈال دی، محبت ڈال دی، یہ خدا کی آیتوں میں ایک آیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر کرنے والے ہیں ایک درود پڑھنے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیملی لائف، جی فیملی لائف کے جو ہمارا موضوع ہے گھر اور گھرانہ، یہ اتنی زیادہ اہم چیز، اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تربیتی اعتبار سے جو اہم ترین اور ابتدائی ترین مرکز بنتا ہے وہ یہی گھر اور گھرانہ بنتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے اس گھر اور گھرانے پر بہت زیادہ توجہ دی، من حیث المجبور بھی اور من حیث الافراد، یعنی گھر ایز اے گھر اور گھر کے اندر جو افراد رہ رہے ہیں ان کے اعتبار سے، دونوں چیزوں کو بہت امپورٹنس دی، اس لیے کہ اسی گھر پہ جو نسلیں ایک دور پڑھنے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان گھروں ہی سے، اس گھرانے ہی سے وہ نسلیں سامنے آئی کہ اس گھر کے اعتبار سے ان کی فکر، ان کے کردار پر اہم ترین اثرات اور نقوش اسی گھر سے پڑے، اب چاہے وہ اثرات اور چاہے وہ نقوش پازیٹو ہو، چاہے وہ اثرات اور چاہے وہ نقوش نیگیٹو ہو، جو ابتدائی ترین اثرات پڑیں گے آنے والی نسل پر وہ اسی گھر سے پڑیں گے، لہذا اس امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے کچھ بنیادی اصول کو طے کیا ہے، کچھ بنیادی باتیں بیان کی ہیں، کچھ اخلاقی اقدار اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا، پھر اس لیے تاکہ یہ گھرانا اور اس گھر کے رہنے والے افراد، جو میں نے کہا من حیث المجموع اور من حیث الافراد، برائیوں سے، پریشانیوں سے، آسیبوں سے، آسیب سے مراد وہ نہیں کہ بھوت اور جن اور مری، آسیب یعنی گھر کو تباہ کرنے والی وہ چیز جو فتنہ ایجاد کرتی ہے، گویا خداوند عالم اور اسلام اور اہل بیت ایک اینٹی وائرس دے رہے ہیں کہ اس اینٹی وائرس کو اپنے گھر کے اندر تم ڈاؤن لوڈ کر لو، انشاءاللہ بہت سارے وائرسز سے تمہارا گھر محفوظ ہو جائے گا، اور اگر تمہارا گھر بہت سارے وائرس سے محفوظ ہو گیا تو پھر اس کا فائدہ تمہیں بھی ملے گا، اس لیے کہ یہ سب کنو کی لے گا، تمہیں جو حقیقی سکون ملے گا نا وہ تمہیں آفس کے ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں کسی ہوٹل کے بہت اچھے سویٹ روم میں نہیں ملے گا، کسی پارک میں نہیں ملے گا، اب پارک میں ملے گا اگر فیملی ساتھ میں، سکون اگر تمہیں ملے گا تو میں نے تمہارا سکون قرار دیا ہے تمہاری زوجہ میں اور تمہاری ہمسر میں، تو لہذا اہم ترین چیز یہ گھر ہے اور اس کے گھر پر، اور گھر والوں میں بھی اہم ترین چیز وہ زوجہ ہے اور بی بی، اس لیے ہدف اور ٹارگیٹ اولاد، اور یہی وجہ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان چپلس رہتی، جھگڑے رہتے، ایک کھیتا تانی والی کیفیت رہتی ہے گفتگو کے اندر، وہ زمینی اور گرم جوشی والا اعتبار نہیں ہوتا، تو ایسے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، لہذا وہ بچے مینٹلی طور پر بھی اور معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیوں؟ سیف اور سیف اہم ترین وجہ ماں باپ کے جھگڑے، آئے روز کی یہ جو نااتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، بحث و مباحثہ ہے، یا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ مارپیٹ سے، جو کہ زہر آپس کے تعلق کے لیے بھی اور بچوں کے لیے زہر رہی، اس لیے جو بہت عقل مند ماں باپ ہوتے تھے یا ہوتے ہیں, اگر ان کا کبھی جھگڑا بھی ہو جائے, لیکن جھگڑا تو ہونا ہے, تھوڑی بہت تو گفتگو برتن آپس میں بننے ہیں, تو اس کا بہترین انداز یہ کر کے بچوں کے سامنے کمرہ لاک کرنے کے بعد اب اس کے بعد بحث ہوگی, گفتگو ہوگی, شکایت ہوگی, لیکن اتنی اونچی آواز میں نہیں, یا ماں کی انسلٹ ہو جائے یا باپ کی انسلٹ ہو جائے, اور جب مسئلہ حل ہو گیا تو باہر, تو بچوں کے اندر مسئلے کو آگے نہیں بڑھاتے. اسی لیے جو باشعور والدین ہوتے ہیں, سمجھ رکھیے, جو باشعور والدین ہوتے ہیں وہ اپنے تمام مسائل کے اندر, تمام جھگڑوں میں, تمام برائیوں کو دیکھنے کے باوجود, تمام نیگیٹو کو دیکھنے کے باوجود, شوہر بیوی میں دیکھ رہا ہے, بیوی شوہر میں دیکھ رہی ہے, کمپرومائز کر لیتے ہیں, صرف اس لیے, صرف اس لیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بگڑنے نہ پائے, ہماری اولاد اس لیے کہ اگر ہم نے جھگڑے کیے اس کا ڈائریکٹ اثر ہماری اولاد پر پڑے. تو جو باشعور والدین ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوگی نا میں نے لفظ استعمال کر رہا ہوں باشعور, میں نے یہ نہیں کہا کہ جو تعلیم یافتہ والدین ہوتے ہیں, اس لیے کہ باشعور ہونا اور ہوتا ہے, صاحب ادراک و فہم ہونا اور ہوتا ہے, تعلیم یافتہ ہونا اور ہوتا ہے. بہت سارے باشعور ان پڑھ میں نے دیکھے ہیں, ان پڑھ ہے لیکن با فہم ہے, ان پڑھ ہے لیکن صاحب ادراک ہے, اور بہت سارے پڑھے لکھے پتا نہیں کون کون سی ڈگریاں رکھنے والے میاں بھی جاہل اجڑ گوار, کسی قسم کا فہم نہیں, ایسی زبان چل رہی ہے, ایسا شور مچ رہا ہے بچوں کے سامنے, اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی میں بیان کروں گا آگے چل کر. ایک واقعہ ابراہم لنکن کے حوالے سے, آپ کہیں گے ابراہم لنکن کا لنک کہاں سے آ گیا, وہ لنک بھی بیان کروں. تو والدین اگر ان کے رشتے اچھے ہیں, ایک جملہ میں بیان کروں, تربیت اولاد, اگر والدین کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں تربیت اولاد نہیں ہو پائے گی. والدین کے درمیان تعلقات اچھے ہیں تربیت اولاد بہت آسان ہو جائے گی. اور اس میں بھی میں نے جملہ کہا کہ اہم ترین ذمہ داری وہ بیوی کی, خواتین کی طرف سے احتجاج اور فریادی پرچے میرے پاس نہ ہیں. مولانا صاحب آپ آج بھی آپ نے سائٹ دی تو مرد حضرات کی لی, اگر مصیبت تو مردوں کی جانب سے ہوتی ہے, ہم تو سارا دن پریشان, نہیں آپ کی بات بھی کی جائے, لیکن یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری عورت بیوی کی, اس لیے کہ یہ بات یاد رکھی, گھر کو جنت بنانے میں سب سے بڑا کریکٹر بیوی کا ہوتا ہے, گھر کو جہنم بنانے میں سب سے بڑا کریکٹر بیوی کا ہوتا ہے. ابھی مرد خوش نہ ہو, بغلے نہ بن جائے, بعد میں ان کی ذمہ داریاں بھی آئیں, لیکن خود لیڈیز اس پر بہت خوش ہوتی ہیں نا کہ لیڈیز فرسٹ, تو آج لیڈیز فرسٹ, ایک دور پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خواتین کی ذمہ داری سب سے زیادہ, عورت کی ذمہ داری, چاہے تو گھر کو جنت بنا دے چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے, اور ایک مرتبہ اگر گھر جہنم بن جائے تو پھر یاد رکھیے گا جہنم میں کوئی شوق سے نہیں ہوتا ہے, یہی وجہ بنتی ہے کہ پھر شوہر مختلف بہانوں سے پوری کوشش کرتا ہے کہ گھر کے اندر نہ, پھر وہ باہر جنت تلاش کرتا ہے. سمجھ رکھیے گا میں کیا تم لے کہہ رہا ہوں, جب عورت اپنے گھر کو جہنم بنا دیتی تو شوہر کے اہل تک سکون ملا ہی نہ, اس کو تو سکون چاہیے, سکون اسے ملا نہیں, جنت اسے ملی نہیں, ہوم سویٹ ہوم پر جو بڑا پیار سے وہ تمرا لے کر آیا تھا وہ تمرا تو لٹکا ہوا, لیکن گھر جو ہے وہ ہیل بنا ہوا ہے, تو وہ کیا کرے گا, تو پھر وہ جنت تلاش کرے گا باہر. ہاں یہ بھی شوہر حضرات سن لیں, جنت ملے گی تو گھر میں ملے گی, اگر باہر آپ نے سوچا بھی کہ کہیں جنت مل رہی ہے, کہیں کوئی حور پری مجھے جنت دے رہی ہے, اطمینان رکھیے آگے چل کر اس سے زیادہ خطرناک جہنم کے گھڑے میں آپ گر جائیں گے. لہذا عقل مندی کا کہا چاہیے کہ باہر جنت تلاش نہ کریں, گھر اگر جہنم بنا ہوا ہے تو آگے بڑھ کر کوشش کیجیے, تلاش کیجیے, وہ فیکٹر معلوم کیجیے کہ کس لیے گھر جہنم بنایا ہوا بنا ہوا ہے, شاید اس میں میرا حصہ ہو. تو بجائے باہر جا کے جنت تلاش کرنے کے اسی گھر کو ریکٹیفائی کر کے اسی گھر کو جنت بنانے کی کوشش کیجیے, اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, آپ نے اپنی زوجہ کو بھی بچانا ہے اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے کو. تو عورت کا حصہ جنت بنانے میں جنت بنانا. ابراہم لنکن امریکہ کی ایک بہت قداوت رکھتی ہے, اس کے بارے میں جو بدقسمتی کہی جاتی کہ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ اسے قتل کر دیا. ابراہم لنکن کی سب سے بڑی بدقسمتی, اگر دیکھیں لفظ بدقسمتی اور خوش قسمتی اسے میں اتنا استعمال کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ چاند اتفاق اور یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں, جس طریقے سے تکا اسلام میں نہیں, تکے سے آ جاتا ہوں تکا مکا کچھ نہیں ہوتا, ہر چیز کی کوئی علت ہوتی کوئی علت ہوتا ہے. ابراہم لنکن کی سب سے بڑی بدقسمتی اس کی بیوی ہے, اس لیے کہ اس کی بیوی اب ہوگا باوجود اس کے کہ انتہائی تعلیم یافتہ, لیکن گھر کے معاملے میں شوہر کے معاملے میں انتہائی دیہاتی الجھن اور جاہل, اس لیے کہ سب سے بڑا اور برا کام جو کرتی ہے جو زہر ہوتا ہے ایک شوہر کے لیے, شوہر کی عزت کرنا, شوہر کی باتوں پر اعتراض, کبھی اس کے جسم پر اعتراض. باقاعدہ یہ جو بایوگرافیز ہیں اس کے اندر موجود ہے, جو لنکن کے دوستوں نے باقاعدہ لنکن کے بارے میں لکھا ہے, انہوں نے بات اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ حتیٰ اس کی خلقت کے بارے میں اعتراض کر دی, ان سے بیٹھ کے گانے دے کہ بھائی تمہارے یہ کان مجھے پسند نہیں آتے, خرگوشی مانے کہ تم چلتے کس طریقے سے ہو ان کی طرح, کیا صحیح طریقے سے تمہیں چلنا نہیں آتا, تمہاری یہ آواز انتہائی ہوگی, یہ تمہارا نام کیا بالکل مثلاً آج کے اعتبار سے پکوڑے کی مانے مختلف بات, اس کے جسم کے اوپر اس کی جسمانی خلقت کے اوپر اس کو ٹوک لگا تانے دے, اور پھر اگر کوئی وہ گفٹ لے کر آتا ہے تو اس گفٹ میں 100 برائیاں نکالنا, یہ کہہ رہے گی اتنی مہنگی یہ کیا حماقت کی, یہ وہ طریقہ ہوتا ہے, یہ آپ کا موسم ہے, یہ آپ کا زمانہ ہے, کیا میرے لوگوں کی کمی, ہر بات پہ اعتراض. کوئی پرابلم آ گئی گھر کے اندر, اس نے فیصلہ لیا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, فیصلے پہ اعتراض, اور باقاعدہ مغلزہ اس کے لوگ کہتے ہیں ابراہم لنکن کہ ہم لوگ بعض آباد جب اس کے گھر میں کبھی ڈنر وغیرہ پہ آتے تھے, بعض آباد جب ابراہم لنکن ایکسکیوز کر کے جب جاتا تھا اس کمرے میں جہاں اس کی بیوی بیٹھی ہوتی تو شور مچانے کی ایسی آوازیں آتی کہ جیسے کچھ جاہل عورت جو ہے وہ شور مچا رہی, لگتا ہی نہیں تھا کہ پڑھی لکھی عورت اس طرح سے بولے, اس طرح سے بات کرے. بارہ لنکن کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں نہیں رہتا, تو پریکٹس وغیرہ کرتا, وہ کسی اور شہر میں جا کے کرتا. اچھا اس کے جتنے پولیس ہوتے سارا ہفتہ انتظار کر کے پھر سنڈے, سنڈے آئے گا تو گھر جائیں گے, اور اس کے لیے پھر سونے دہائی دے رہے ہیں اور پہلے سے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ہم کرتے. لنکن کا پروگرام یہ بنتا تھا کوئی نہ کوئی بہانہ کرے, حتیٰ سنڈے کو بھی وہ اپنے گھر جانے کو اوائڈ کرتا تھا. یہ وہ چیز, اس لیے کہ اسے پتا ہے گھر جاؤں گا آفس میں لگوں نے کوئی تانا تو نہیں دے رہا, اس شہر میں اگر کے وہ آرام نہیں ہے جو گھر میں, لیکن یہ انٹرسٹنگ طریقہ تو نہیں ہے. لہذا ابراہم لنکن گھر جانے سے اعتراض کرتا نہیں جاتا, بہت مہینوں میں کبھی ایک دفعہ چلا گیا بچارا, اور پھر جب بھی جاتا تھا تو وہی صورت ہے. یہاں تک کہ بایوگرافی لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ حتیٰ اسی حالت میں ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی پر پاگل پن کے دوڑے پڑنا شروع ہو گئے, پاگل ہو گئی, دیوانی ہو گئی, اور اسی پاگل پن کی حالت میں اس کی بیوی مر گئی. اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے کہ جس میں راوی کہتا ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی شکایت کی، مولا میری بیوی جو ہے وہ بڑی بدزبان ہے، بڑی بدشتہ، کیا کروں؟ امام نے فرمایا اچھا تو مجھے لے کر آؤ. لے کر آئے. امام نے اس کی نوزہ سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ تمہارے شوہر میں کیا ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے تو بیان کرو، بجائے اس کہ وہ اپنے شوہر کا کوئی عیب بیان کر. امام کے سامنے شوہر پر نفرین بھیجنا شروع کر دیا، لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا، میرا شوہر ایسا ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، کوئی ایک عیب بیان نہیں کیا، مغلقات بول رہے تھے. امام نے جملہ فرمایا، تیرے کو یاد رکھو اگر تم نے اسی طریقے کو جاری رکھا تو خدا تمہیں مار دے گا. اب اس کا جملہ سنیے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مر جاؤں، کوئی بات نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ میں زندگی گزارنا نہیں چاہتی. بھائی ایسا آدمی ہے کیا؟ اس میں خرابی تو بتاؤ، کوئی کریکٹر میں خرابی ہے، کوئی اخلاق میں خرابی ہے، کوئی خرابی بیان نہیں کر رہی، برائی پر برائی اور ایک فریاد. امام نے آدمی سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اور جب وہ جا رہا تھا اسے بلایا، کہا کہ دیکھو تین دن تک تمہارا رشتہ باقی رہے گا، تین دن کے بعد تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا. اب وہ نہیں سمجھا کہ امام کیا کہہ رہے. تین دن کے بعد وہ امام کے پاس آئے، امام نے پوچھا وہ تمہاری سوجا اس کا معاملہ کیا بات؟ تب اللہ خدا کی ختم ہو جا، ابھی ابھی اپنی زوجہ کو دفن کر کے آ رہا ہوں. مرتبہ جو راوی تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آخر کیا وجہ؟ امام نے فرمایا وہ جو بد اخلاقی اور بد زبانی کرتی تھی اپنے شوہر سے، خدا بندے عالم نے اس ظلم کی وجہ سے اسے مار دیا، اور اس کے نیک شوہر کو اس سے نجات دلا دی. اے گرو پڑھنے محمد والے محمد مجھے پتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا زیادہ مجھے نماز میں درود پڑھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے بتایا کہ دونوں کی ذمہ داریاں ان شاء اللہ. اب بس آخری بات، اور اس کے بعد برخلاف توقع کہ شاید بہت لمبا پروگرام جائے گا، آخری بات میں کروں اور اس کے بعد رب سے مرتا ہوں. اور وہی کہ میاں بیوی کے جھگڑے جس گھر میں ہوں گے اس گھر کی اولادیں حتیٰ مجرم تک بنے ہوئے. بہت سارے جرائم پیشہ افراد کا جب وہ بائیو ڈاٹا لیا گیا اور ان کی جب پچھلی تاریخ دیکھی گئی تو یہی نظر آیا بچپن میں ان کے والدین جو تھے آپس میں، یا کہیں ڈیوس ملتی ہے، یا کہیں جھگڑا ملتا ہے، یا کچھ کسی قسم کی کھینچا کہانی، لہٰذا وہ جرائم پیشہ افراد بن گئے. تو والدین کا جھگڑا اور ان کا اختلاف، جھگڑے کی وجہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، جھگڑے کی وجہ کیا ہوگی بتائیے؟ اتنی دیر میں نہیں بولے چلا جاتا ہوں، جھگڑے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی کہیں آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، کس بات پہ ہوتا؟ تھوڑا بہن سے زور ڈالی، اختلاف، ڈس ایگری ہونے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے. تو اختلاف کی وجہ سے جھگڑا ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا. سوال اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہی سے دیکھیے میرا موضوع بن رہا ہے. اگر اختلاف ختم ہو گیا تو جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا ختم ہو گیا گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت بن گیا والا. اختلاف کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی، مطلب شاید اختلاف کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہو کہ صاحب وہ پیسہ نہیں، فخر و پاپا. اختلاف کی وجہ شاید بیوی کے گھر کا ماحول، شوہر کے گھر کا ماحول، یا ان دونوں کے گھر کا ماحول. اختلاف کی وجہ شاید کسی تھرڈ پرسن کی انٹرفیئرنس، شاید وہ تھرڈ پرسن ساتھ ہو، شاید وہ تھرڈ پرسن سسر ہو، شاید وہ تھرڈ پرسن نندے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پڑوسن ہو، اختلاف کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہ اگر یہ ساری وجوہات ہو لیکن وہ جو اصل وجہ ہے اگر وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے اذہانِ عالیہ سن تو نہیں ہو گئے کہ یہ ساری باتیں جو اختلاف کے طور پر بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ مسائل، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سارے مسائل ہو کے یہ سارے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ وجہ ہو جھگڑا ہوگا. اور اگر یہ سارے مسائل موجود ہوں، انٹرفیئرنس بھی ہو رہی ہے، سفر و باتیں کا مسئلہ بھی ہے، گھر کا ماحول بیوی کا یا شوہر کا آپس میں بھی نہیں کر رہا، یہ ساری وجوہات ہو لیکن وہ اصل وجہ جو ہے موجود نہ ہو تو جھگڑا نہیں ہوگا. تو سمجھ میں آ گیا کہ اصل وجہ کچھ اور ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اصل وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ساس نے جھگڑا ڈال دیا، نندوں نے آ کے آگ بچا دی، اس نے جلدی پر تیل چھڑک دیا، شوہر مسئلے اس قسم کا جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر کا بہت ساری چیزیں، یہ نہیں ہے اصل وجہ. اصل وجہ کچھ اور ہے. اصل وجہ کیا؟ اصل وجہ یہ ہے، دیکھیے ہم ڈرائیونگ اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کپڑا سینا چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ بٹن بٹن سی لیا باقاعدہ، مطلب کوئی پاجامہ واجامہ کوئی گرنا وغیرہ سینا چاہتے ہیں، کھانا بنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ بیگن کھا کر گھر میں نہیں، بس جو کچھ بھی ہے الگ کلر سے کھا لیں گے، باقاعدہ کھانا بدن دربارے معصومین کے لیے بنانا ہے. تو یہ سارے کام اگر آپ کو کرنے ان کو کرنے سے پہلے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو تو سمجھنا ہوگا کہ اس میں طریقہ کیا ہے، اس میں اصول کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں. ڈرائیونگ کے اصول سمجھنے ہوں گے، کپڑے سینے کے اصول سمجھنے ہوں گے، کھانا پکانے کے اصول سمجھنے ہوں گے. جب یہ اصول سمجھ میں آ جائیں گے تو کام صحیح ہو جائے. اصول نہیں سمجھے ڈرائیونگ میں بیٹھیں گے تو خبر ملے گی وہ فلا خواتین جو ہے وہ جا رہی تھا ایک مرتبہ، یا فلا صاحب جو کھانا، اب میں کیا تفصیل میں جاؤں. تو ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑتا ہے. ہمارے مشکل کیا ہے؟ ہمارے مشکل کہ اصل چیز کو نہیں سمجھا جاتا. ڈرائیونگ سے پہلے اصول سمجھنے جاتے ہیں، کپڑے سے بنانے سے پہلے، پینے سے پہلے اصول سمجھنے جاتے ہیں، کھانا بنانے سے پہلے اصول سمجھنے جاتے ہیں، لیکن جو گھر گھرستی ہے، گھر آپ نے چلانا ہے، ایسے نہیں چلنا. یہ گھر کی آگے جا کر بیوی بنے گی، یہ گھر کا آگے جا کر شوہر بنے گا. اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. نہ لڑکے کو کچھ معلوم ہوتا ہے، نہ لڑکی کو کچھ معلوم ہوتا ہے. اگر ان دونوں کو وہ ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں، جن کا انشاءاللہ بیان آہستہ آہستہ میں کروں گا، شادی سے پہلے، تو پھر اطمینان رکھیے وہ سارے مسائل ہوں گے، گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا. وہ ساری پریشانیاں ہوں گی، گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے کہ انہیں گھر چلانا آتا ہے. گھر چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 300 ریال کے اندر 150 ریال کے اندر گزارا کر لیا جائے، وہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے، لیکن سارا مطلب گھر چلانے کا یہ نہیں. گھر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، بیوی نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ گھر بھی چلتا رہے اور محبت نفرت میں نہ بدلے، یہ اس کا نتیجہ ہے. یقیناً ان تقاریر کے اندر وہ سارے مسائل تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، اس لیے بہت سارے ابھی سے میں بتا دوں ان ایڈوانس، بالکل الرٹ ہو کے سنیے. یعنی یہ جملہ ابھی تک اگر سوتے ہوئے سنی ہے تقریب، کوئی بات نہیں، لیکن یہ آخری جملہ خدا را بالکل الرٹ ہو گئے دنیا اور وہ یہ کہ دیکھیے میں مثالیں دوں کہیں صاحب کی مثال آئی کہیں پر نند کی مثال آئی کہیں پر شوہر کی مثال آئی کہیں پر بیوی کی مثال آئی ہو سکتا ہے کسی گھر کا کرنٹ مسئلہ وہی لگ رہا منتقل ہو جاؤ ہوگا ضرور ہوگا اس لیے مسائل بھی گھروں کے اندر ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے مسائل بھائی اس چیز کو کے بعد کہیں نہ کہیں منتقل ہو جائے گی جو بنگالی بابا ہوتے ہیں بہت اس کو یوز کرتے ہیں بنگالی بابا کس طرح یوز کرتے ہیں اس طرح بھی یوز کرتے ہیں آپ آئے ارے یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہاں تو میں جادو کر دیا دبا دیا جادو ہے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے مومن وہ فلا صاحب نے بتایا کہ آپ جادو ہے تو میں جائیے ان کے پاس میرے پاس میں نے آئے ہیں بھائی نہ میں نے کوئی منتر پڑھا ہے نہ کوئی جنتر پڑھا ہے نہ ان کے کام سے نہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ان بنگالی باباؤں کا طریقہ بنتا ہی نہیں تھے بات کہیں نہ کہیں منتقل ہو جاتی آپ پر جادو کیا ہے پہلے آپ کان آپ سے کھڑے ہو پریشان ہوگا اچھا جادو کیا دل مجھے نہ گیا ڈر لگنے نہ گیا سمندر ہو گیا پھر فوراً دوسرا سوال ہوتا ہے دوسرا سوال منٹ ہوتا ہے اور یہ سوال گارنٹیڈ کبھی بھی کوئی جادوگر کوئی بنگالی بابا اس کا جواب نہیں دے گا طریقہ بہت اچھا استعمال کرے گا نیکسٹ کوشچن یہ ہوتا ہے کس نے کیا کبھی نہیں بتائے گا کہ فلانے نے کیا ارے تم جادو جیسا حرام کر رہے ہو شریعت کا اتنا خیال آ گیا کہ کسی مومن کا میں نام نہیں بتا سکتا اتنا کچھ تو حرام کر رہا ہے نام بتانے میں کیا ہے اس لیے کہ اس کو نام پتا ہی نہیں ہے کرتا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے نا آپ کے خاندان میں کوئی چھوٹے سے قد کی طرح موٹی تھی گورا رنگ ہے اور ذرا اس طرح کی آواز ہے اب ایسی خاتون تو بہرحال ہوگی آپ کے خاندان میں بھی ہوں گی میرے خاندان میں ہوں گی بس فوراً ذہن بولتے اچھا وہ ہماری خوبی ہم اچھا وہ ہماری بیگم کی رشتے دار بس یہیں سے کام خراب ہو گیا تو یہ تقدیر ہوتی ہے وہاں بنگالی بابا کے کام آتی ہے لیکن میرے لیے یہاں پر مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہوں ایسا نہ ہو کہ کل کو کچھ افراد میرے پاس آ جائیں یا فون آ جائیں کہ مولانا صاحب آپ نے تو ہماری عزت خراب کر دی ممبر پہ بیٹھ کے یہی مسئلہ رہ گیا تھا میں کیا کروں اس لیے کہ جو لائف اور جو پریکٹیکل مسائل ہیں وہ انہیں باتوں کے ذریعے سے بیان کرنے ہیں اور میں بالکل ختم کر دوں بات کو کہ بس ان شاء اللہ العزیز میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمام مسائل کا حل بیان کر دوں گا لیکن تو میں طاقت نہیں ہے اور نہ بیان ہو سکتے ہیں اس لیے کہ گھریلو مسائل یہ بھی بات اچھی لگ رہے ہیں گھریلو مسائل میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس کو 10:30 بھی نہیں بجے بات تو 10:30 بجے کی ہوئی تھی ایک دور پڑھنے محمد والے محمد کا تو یاد رکھیے کہ یہ جو مسائل یہ سارے کے سارے تو میں بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ ایکسپیکٹ گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں ہر آدمی کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہوتے ہیں جس طرح سے ہم کے بارے میں کہا جائے ہم کا مطلب تقریباً ہر آدمی کا اس کا جواب دیا کچھ اور اس کا جواب دیا کچھ اور اس کا مطلب ڈیپینڈ تو سارے مسائل تو میں بیان نہیں کر سکتا لیکن جتنے بیان کروں بیسک بیان کرنے کی کوشش کروں اصول بیان کرنے کی کوشش کروں کہ انشاءاللہ اگر ان کو توجہ سے سنا اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو امید ہے کہ پروردگار بہت سارے مسائل یا بالکل ختم کر دے گا انشاءاللہ یا بہت بڑی حد تک کم کر دے گا اس لیے کہ گھرانہ محفوظ ہو جائے نسل آئندہ محفوظ نسل آئندہ محفوظ تو دین اور اسلام کی ظاہری حالت بھی محفوظ دین اور اسلام کی ظاہری حالت بھی کتنی ہے امام حسن خاموش خاموش نہیں یہ سب غلط استعمال کرے لیکن کربلا امام حسن نے نہیں سکا اور امام حسین وہ ہے کہ جنہوں نے اس انداز میں کربلا بھی قربانیاں دی ہمارا ہم شاید کم ہو چکا ہو لیکن وہ رسول کے دل سے پوچھے کوئی جناب فاطمہ سے کسی سے پوچھے ابھی تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام گریا فرما رہے ہیں. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام تو اس وقت جنت میں ہے نا, جب امام حسین جنت میں چلے گئے تو آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا. بعض اوقات بچے بے دھیانی میں سوال کر لیتے کہ امام حسین علیہ السلام تو اب جنت میں ہے, اب کیوں رو رہے ہیں؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا رو رہی ہے, اور فاطمہ زہرا اس لیے رو رہی ہے, دلیل اس پر ہی ہے کہ ٹھیک ہے یقیناً امام حسین جنت میں, لیکن خدا بند عالم کو ہم سب سے زیادہ پتا ہے غم حسین, اور خدا بند عالم سے جو روایت ہر سال فرشتوں کو خرچ کرتا کہ جن کا ہزاروں کی تعداد ہے, جن کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حرم حسین کا تباد کرے اور آقا حسین پر محرم کرے, تو کیا خدا کو نہیں پتا کہ میرا حسین جنت میں چلا گیا؟ کیا خدا کو نہیں پتا کہ میرے حسین کی تشدد ختم ہو گئی ہے؟ کیا امام رضا کو نہیں پتا؟ لیکن امام رضا فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوگا ہمارے دل کی جو آگ ہے وہ بھڑکتی رہے گی. تو رسول خدا غم اور غصہ اتنا زیادہ, راوی بیان کرتا یہ وہ راوی ہے, وہ شخص ہے, یہ وہ بدنصیب ہے, یہ وہ کمبخت ہے جو کربلا کے میدان میں تھا. وہ کہتا میں اپنے 9 دوستوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں رہا تھا, میرا کوئی پروگرام جھم بم کا نہیں تھا. میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ کربلا میں چلنا ہے, حسین کے خلاف جنگ ہو رہی, تم بھی چلو, ہمیں بھی انعام ملے گا, تمہیں بھی انعام ملے گا, گھر بیٹھے کیا کرو؟ برے دوست کس طریقے سے انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا. وہ کہتا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کربلا جانے کا ارادہ کیا, کربلا میں پہنچا, میرے دوستوں نے تو جنگ کی, میں نے جنگ نہیں, میں دور سے کھڑا منظر دیکھتا رہا, میں نے کوئی تلوار نہیں چلائی, میں نے کوئی پتھر نہیں پھینکا, میں نے کوئی نیزا نہیں چلایا, البتہ دور سے کھڑا دیکھتا رہا. کیا دیکھتا رہا؟ حسین کے اصحاب کو شہید ہوتا دیکھتا رہا. دور سے کھڑا ہوا کیا دیکھتا رہا؟ ایک بھیڑ ہے جس کے درمیان آقا حسین کے گلے کو کاٹا جا رہا. کیا دیکھتا رہا؟ خیموں میں آگ لگ رہی, یہ سب تو دیکھا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جس وقت مارکا کربلا ختم ہو گیا, میں خراب کربلا میں رہنے والا, میں اپنے ان 9 دوستوں کے ساتھ واپس آیا. سنیے گا کتنا کیسے عمل ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر میں آیا تھکا ہوا, ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھی, اتنا ظلم دیکھنے کے بعد, اتنا ظلم کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے کھانا کھایا. آپ منظر دیکھ لیں, سر لہو لہان لاٹے دیکھ لیں, انسان کا دیکھ نہیں چاہتا. یہ وہ شکل ہے میں نے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اب میں سو گیا. رات کو جب میں سویا تو خواب میں ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے گریبان سے پکڑ رہا, اور اس کے بعد میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ کہاں نکل جا رہے, کہا چلو تو میں رسول خدا نے بولا. میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا یا یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اس کو نہیں جانا چاہتا, لیکن اس نے سنی ہم سنی کر دی, اور ایک مرتبہ گریبان سے پکڑتا ہوا کھینچتا ہوا انہیں لے کر چلا یہاں تک کہ ایک صحرا میں پہنچا, اور اس صحرا میں نے دیکھا کہ رسول خدا کرسی پر تشریف فرما ہے. رسول خدا کے سامنے میرے وہ 9 ساتھی جو کربلا میں رہے تھے, وہ 9 ساتھی بیٹھے ہوئے. رسول خدا کے ساتھ ایک فرشتہ ایک ہتھیار لے کر کھڑا. رسول خدا اشارہ فرماتے, اور اس کے بعد وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے میرے ایک ساتھی پر, وہ ہتھیار مارتا ہے, عجیب ہتھیار, نہ صرف خون نکلنا شروع ہوا اس کے جسم میں, آگ لگ گئی, چیخیں مار رہا ہے. دوسرے ساتھی پر یہی بات, ادھر 9 کے 9 آگ میں جل رہے ہیں. اور اس کے بعد جب پہلے والے ساتھی کی آگ بجھ گئی, پھر گیا اس کے پاس, پھر اس کو ہتھیار مارا, جسم اس کا نہیں ہو سکتا, پھر طرف میں لگا. بار بار یہ منظر ہو رہا ہے, یہ منظر ایسا دل دہلانے والا منظر تھا میں اپنے دوستوں کو آگ میں جلتا ہوا ان کو چیخیں مارتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں گھبرا کے رسول خدا کے پاس پہنچ رہا ہوں, گھٹنوں کے بل بیٹھ رہا ہوں, اور ہاتھ جوڑ کر میں نے صرف ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ رحمت للعالمین ہیں, مجھ پر رحم کیجیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رسول نے غضب ناک نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور کہا, تو نے میرے حسین کا خیال نہ کیا, تو نے میری عزت کا خیال نہیں کیا, تو نے میری حرمت کا خیال نہیں کیا. میں اتنا سننا تھا کہ وہ رو کے کہتا ہے, واقعی کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رو کر کہا, یا رسول اللہ, اللہ کا باپ, میں کربلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ ہے, نہ میں نے تلوار چلائی, نہ میں نے نیزا چلایا, نہ میں نے آگ لگائی, نہ میں نے پتھر مارا. رسول خدا نے جواب سنی, مطلب ناک عالم میں فرمایا, ٹھیک ہے تو نے تلوار نہیں چلائی, نیزا نہیں چلایا, تیر نہیں چلایا, پتھر نہیں چلایا, لیکن یزید کی فوج کے بڑھنے کا سبب تو بنا تیرا یہ جرم کہ تو نے یزید کی فوج میں اضافہ کر دیا. اتنا بڑا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم کا مستحق ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے رسول خدا نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک تخت جس میں خون تھا اور فرمایا یہ میرے فرزند حسین کا خون ہے, اس میں سے کچھ سلائیاں نکالی اور میری آنکھوں کے اندر وہ سلائیاں لگائی. بس ان سلائیوں کا لگانا تھا, میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا, اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خواب خواب نہیں تھا, حقیقت تھی. میری آنکھوں کا نور چلا گیا, میں ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہ وہ آدمی ہے جس نے باقی چیز نہیں چلایا, یہ وہ آدمی ہے جس نے پتھر نہیں مارا, یہ وہ آدمی ہے جس نے آگ نہیں لگائی. مولا اس کے بارے میں آپ اتنے خطرناک ہیں, لیکن جب آپ کے سامنے وہ آئے گا جس نے آپ کے بازوں کو کھا کر, جب آپ کے سامنے وہ آئے گا جس نے علی اکبر کے برسی ماری, جب آپ کے سامنے وہ